أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. تفسير خطبہ نورانی حضرت سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. موضوع سخن ہے، آپ مومنین کرام کی خدمت میں اور مومنات محترمات کے حضور اس خطبے کا شان بیان، ذکر کیا کہ کس ماحول میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا. یزید جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنی قدرت کے سہارے، حکومت و اقتدار کے سہارے، تفکر یزیدیت، اباہی گری، لادینیت یا آج کی زبان میں لبرلزم کو ترویج کرنے کے لیے مظاہر دین الہی اور علائم دین الہی کو مٹانا چاہتا تھا. ایسے افکار اشعار کی صورت میں اور مختلف مناسبتوں سے اس نے بیان کیے، جن سے ایک باشعور انسان آسانی سے اس کے عزائم سمجھ سکتا تھا اور سمجھ رہا تھا. بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ایک خاص شعور کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ شعور جو اس نقطے کو باپنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے انسان کے اندر موجود نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ انسان ان حوادث کو یا ان واقعات کو درک کر سکے، سمجھ سکے. عاشورہ اور واقعہ کربلا، قیام مقدس سید الشہداء، ان اہم واقعات میں سے ہے جن کو سمجھنے کے لیے ایک خاص شعور کی ضرورت ہے. جیسا کہ اس میں شمولیت کے لیے بھی ایک خاص شعور درکار تھا، اور وہ شعور فقط ان برگزیدہ ہستیوں کے اندر تھا جنہوں نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا اور رکاب سید الشہداء علیہ السلام میں اپنی جان تک اس راہ میں پیش کر دی. لیکن بہت سارے صاحب نام، اہل علم اور برجستہ لوگ، شخصیات جن کے اندر وہ شعور موجود نہیں تھا، حقیقت کربلا اور حقیقت عاشورہ کو سمجھنے سے عاجز رہے اور بعض آج تک عاجز ہیں. آج بھی حقیقت عاشورہ و حقیقت کربلا کو سمجھنے کے لیے وہی شعور چاہیے جو انصار سید الشہداء علیہ السلام میں موجود تھا. اگر وہ شعور اور وہ درجہ شعور انسان کے اندر نہ ہو، اس صورت میں یہ توقع عبث ہے کہ انسان کو کربلا سے کچھ مل پائے گا. کربلا اور عاشورہ وہ بحر عمیق ہے کہ جس کے گوہر اس کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور بحر کربلا کے ساحل پہ آ کر رک جانے والوں کو وہ گوہر کبھی میسر نہیں آتے، اور سط بحر کربلا پر تیرنے والوں کو وہ گوہر ہرگز میسر نہیں آتے. ان جواہر تک دستیابی اور رسائی اور غواسی کی ضرورت ہے، جس غواسی کے لیے ایک شعور چاہیے، اعلی درجے کا ایک شعور چاہیے. یہی وہ شعور تھا کس کی جستجو اور جس کی حسرت ائمہ خدا علیہ السلام کو تھی کہ ایسے باشعور انسان مل جائیں، میسر آ جائیں، جو امانت ولایت کو سمجھ سکیں، سنبھال سکیں اور اسے بعد والی نسلوں تک منتقل کر سکیں. یہ ایک حسرت تھی معصومین علیہ السلام کی کہ ایسے باشعور انسان ملیں جو اس حقیقت کا ادراک کر سکے. کربلا کو سمجھنے کے لیے عرض کیا کہ اس شعور کی ضرورت ہے، وہ اشد ضرورت ہے. یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا جس کے اندر بے شمار انفرادی برائیاں موجود تھیں، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کم نہیں تھے جو اس زمانے میں بھی موجود تھے، اس سے پہلے بھی موجود تھے اور بعد میں بھی اور آج بھی موجود ہیں. انفرادی برائیوں کے خلاف قیام اور امر بالمعروف یہ واجبات میں سے ہے. وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ ان برائیوں اور اس فساد اور فاشا اور فسق و فجور اس کے خلاف قیام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب سے. وہی دین کا اصلی باب جو تعطیل ہے، جو معطل ہے، جس کو حتیٰ کتب دین سے بھی نکال دیا گیا، جس کو نصاب دین سے حذف کر دیا گیا ہے. نہ وہ نصاب جو آج بعض یزیدی عزائم کے مطابق بدلا جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ نصاب کی تبدیلی ہے جو مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر اور اہل علم نے رضاکارانہ طور پر پہلے ہی انجام دے دی تھی. کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک رکن کی حیثیت جس کو حاصل ہے، اور شہید تشیع شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے بقول کہ روح قیام سید الشہداء یہی عنصر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس کو امام علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر دیا صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، میں خود نکلا ہوں، مجھے نکالا نہیں گیا، میں مجبور نہیں ہوں، میں کوئی رد عمل نہیں دکھا رہا، میں ایک اقدام کے لیے اور عمل کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اگر عاشورہ و کربلا دین کی شناخت کا منبع قرار پائے اور ہم احکام شرعیہ عاشورہ سے دریافت کریں، نہ کہ خود فتوے دے کر ان کے اندر عاشورہ کو سمجھنے کی اور تولنے کی کوشش کریں. یہ کام اگر ترک کر دیں ہم کہ آج اہل فتویٰ اور مفتیوں کے فتاوی کو معیار قرار دے کر اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سید الشہداء نے ایام حج میں یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو احرام کھولا تھا، تو آیا حج کے لیے احرام باندھ کر اسے کھولنا جائز ہے یا نہیں، اور آج مفتیوں کے فتووں کو میزان قرار دے کر امام شریعت و صاحب شریعت اور خود شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے بجائے عمل سید الشہداء اور اقدام سید الشہداء کو شریعت کا مبنا قرار دیتے، میزان قرار دیتے، اور خود پر یہ واجب قرار دیتے کہ جب صاحب شریعت، امام شریعت و مجسمہ شریعت جب احرام حج کھول کر قیام حق کے لیے اور یزیدیت کے خلاف قیام کے لیے جا سکتا ہے، تو ہم فتویٰ وہ دیں جو سید الشہداء نے انجام دیا، نہ کہ فتووں کے مطابق سید الشہداء کو پابند کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہیں کہ فتوے کچھ تھے، سید الشہداء نے کچھ اور کیا، بلکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ سید الشہداء نے کیا ان کے مطابق فتویٰ ہونا چاہیے، ان کے مطابق لوگوں کو دین بتانا چاہیے. ہم آ کر عاشورہ میں یہ نہ کہیں کہ آیا یہ آیہ کریمہ فلا تلقوا ایدیکم فلا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اور کربلا میں یہ جانتے ہوئے کہ ہم مر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، اس کے باوجود اقدام کرنا اور قیام کرنا، آیا یہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے یا نہیں؟ بلکہ آیات کی تشریح اگر عاشورہ سے لیتے اور تفسیر قرآن اگر عاشورہ سے لیتے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی کہ فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کا معنی کیا ہے، اور دین خدا کے لیے اپنے آپ کو نثار کرنے کا معنی کیا ہے. عاشورہ کو ہم نے فقط ذکر کی حد تک رکھا، فقط تذکرے کی حد تک رکھا، فقط حصول ثواب کا ذریعہ قرار دیا، اور فقط جنت پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کا کام لیا ہم نے عاشورہ سے، لیکن عاشورہ کو اپنی زندگی کا نمونہ اور طرز نہیں بنایا، عاشورہ کو جینے اور مرنے کا میزان نہیں بنایا، بلکہ مار کر فقط جنت پہنچنے کی سیڑھی کا کام لیا. اس وجہ سے آگے نہیں بڑھے کہ روح عاشورہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. حقیقت عاشورہ کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے، اسی شعور کی طرف حضرت سید ساجدین نے اشارہ کیا. محمد اللہ، اور یہ خطبہ نورانی ارشاد فرمایا کہ یزید کے عزائم کو بانپنا اور وہ خطرناک ترین تفکر جس کا نام یزیدیت، جس کا نام اباہی گری، اور جس کا نام دین کا خاتمہ یا لا دینیت تھی، جس کو آج مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، جس کو آج مختلف ناموں سے ترویج کیا جا رہا ہے، جو کبھی لیبرلزم کی شکل میں، کبھی سیکولرزم کی شکل میں، اور کبھی کس عنوان سے متعارف کروایا جا رہا ہے، در حقیقت ایک بہت کہنہ اور دیرینہ نظریہ ہے. چونکہ حوسران اور شہوتران تاریخ میں کم نہیں رہے، اور ایسے حکمران جنہوں نے شہوترانی کو ایک مسئلہ کو مذہب سمجھ کر اس کی ترویج کی اور اسے لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کی، اور اپنے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ دین الہی کو سمجھا اور دین الہی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، ایسے حکمران بھی تاریخ میں کم نہیں رہے جنہوں نے اس اباہی گری کو اپنا مسلک قرار دیا اور اس کی ترویج کی. یزید دراصل حدود الہی کے خاتمے کا اعلان تو کر چکا تھا، اسی دربار میں اس نے کہا کہ میں نے یہ کانفرنس اور یہ دربار صرف اس لیے نہیں بلایا کہ قیدی میرے سامنے آ کر فقط مجھے احساس غرور ہو اور قیدیوں کو احساس شکست ہو، بلکہ وہ دنیا کو ایک تأثر دینا چاہتا تھا. اور وہ تأثر یہ تھا کہ یہ دو تفکر اور ان دو تفکر کے پیروکار جو آپس میں برسر پیکار ہوئے، آج انجام آپ کے سامنے ہے. ایک طرف اباہی گری، یزیدیت اور جس کا نیا نام لبرلزم، اور دوسری طرف دین الہی، اور دوسری طرف دین خدا، اور دوسری طرف حدود الہی موجود تھیں. وہ یہ تأثر دینا چاہتا تھا کہ آج یہ سجا ہوا تخت و تاج اور آج یہ سجا ہوا دربار، یہ در حقیقت علامت فتح و نصرت و کامرانی ہے، اور یہ رسیاں اور یہ توق اور یہ سلاسل اور یہ حالت اسیروں کی، یہ در حقیقت مغلوبیت اور شکست کا ایک مظہر ہے اور ایک نمونہ ہے. وہ در حقیقت ایک کامرانی اور ایک شکست دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک فکر کی نجات اور ایک فکر کا خاتمہ ہے، ایک فکر کا احیاء اور ایک فکر کا خاتمہ ہے. یہ ہر حکمران نے آ کر دین الہی کو پائمال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، کچھ بیانات دیے اور کچھ بیانات دلوائے، کہ جن میں سر فہرست یزید ہے. یزید ملوکیت سے بہت آگے بڑھا، آمریت سے بہت آگے بڑھا. یہ کہنا کہ یزید آمریت کا اور ملوکیت کا علم بردار تھا، نہ، ملوکیت اور چیز ہے، آمریت اور چیز ہے، اور یزیدیت و اباہی گری اور چیز ہے. آمریت یزید سے پہلے تھی، کئی سال تک اسلامی حدود کے اندر مسلمانوں کے اوپر حکومت بنام آمریت و ملوکیت کی گئی، لیکن جب نوبت یزید تک پہنچی، وہاں سے ملوکیت سے اگلا قدم اور آمریت سے اگلا قدم اٹھایا گیا اباہی گری کی طرف. لہذا سب سے پہلے آ کر حدود الہی کو پائمال کیا گیا. حدود الہی کو پائمال ہر وہ حد جو دین نے قائم کی گئی تھی اس کی توہین کی گئی, اس کی تضحیک کی گئی. نفوس محترمہ کا قتل عام کیا گیا, برجستہ ترین انسانوں کو, پاک ترین انسانوں کو قتل عام کیا گیا. شراب خاری کھل مکھل اس کی اجازت دی گئی, اور حتی یزید کا کھل کر یہ کہنا تھا, چونکہ اس کے دربار میں کچھ ایسے دین فروش تھے, درباری اہل علم, درباری علماء, یا ایسے صحابہ کی اولاد یا تابعین جنہوں نے ظاہری ڈانچہ دین کا اپنے گمان کے مطابق بچایا ہوا تھا, دین کے ظاہر کو محفوظ کیا ہوا تھا, وہ یزید پر بعض اوقات دبے لفظوں میں اعتراض کرتے تھے کہ یزید کھل مکھلا اس طرح دین کی تضحیک اور دین کی توہین نہ کرے. یعنی اس کو روکتے تھے کہ کھلے بندوں سر عام شراب نوشی نہ کرے. وہ شراب نوشی کھلے بندوں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ فقط شراب پی لے, اگر شراب ہی مقصود ہوتا تو وہ ایک بند کمرے میں بھی پی سکتا تھا, وہ چھپ کے بھی پی سکتا تھا, لیکن کھل مکھلا شراب پینا اس شراب نوشی سے مقصود فقط شراب پینا نہیں ہوتا, بلکہ کھل مکھلا شراب نوشی کا مقصد حد الہی کو پائمال کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں خلوتوں میں گناہ کرتے ہیں, کچھ کھل کر کرتے ہیں. فسق و فجور, فسق و فجور یعنی تمام حدود کو توڑ کر باہر آ جانا, فسقہ یعنی نکل جانا, خارج ہو جانا, باہر آ جانا, اور اعلان بغاوت کر دینا دین خدا کے خلاف, اور اعلان جنگ کر دینا خدا کے خلاف. فاسق کا مطلب یہی ہوتا ہے. گناہکار دو طرح کے ہیں, وہ گناہکار جو خلوتوں میں گناہ کرتے ہیں, کہ البتہ ان کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ اتقوا اللہ من المعاصی فی الخلوات, خلوتوں میں گناہ کرنے سے پرہیز کرو, خلوتوں میں گناہ کرنے سے اجتناب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خلوتوں میں جو تمہیں دیکھ رہا ہے, جو گواہ ہے, وہی کل کو قاضی بھی ہوگا. جس کی بارگاہ میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہو, وہ جو دیکھ رہا ہے تمہیں, کل کو اسی نے فیصلہ سنانا ہے, وہ کسی سے پوچھے گا نہیں چونکہ خود دیکھ رہا ہے. خلوتوں میں بھی گناہ نہ کرو, لیکن جلوت کے گناہ کو فسق و فجور کہا گیا ہے. وہ انسان جو کھل مکھلا گناہ کرے, سید الشہداء نے مروان کے سامنے ولید کے دفتر میں, مدینہ میں یزید کے گورنر کے دفتر میں, سرکاری دفتر میں بیٹھ کر یزید کی جو حقیقت بیان کی, قلعی کھولی یزید کی, وہ یہ تھی کہ یزید رجل فاسق و فاسد و مولن بالفسق شارب الخمر. یہ کھل مکھلا فاسق ہے, یہ یعنی یہ کھل کر سامنے آ گیا, اس نے بغاوت کر دی دین خدا کے خلاف. کھل مکھلا کرنے میں ایک پیغام ہوتا ہے, جو کام بھی کھلے بندوں کیا جائے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو میں اس کو قبول نہیں کرتا, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, اور دوسرا میرا یہ اعلان ہے کہ میں یہ حد اس کو پائمال کر رہا ہوں. یہ حد میرے نزدیک کوئی احترام نہیں رکھتی, یہ قانون میرے نزدیک کوئی احترام نہیں رکھتا. بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن کھلے بندے روزہ کھاتے بھی نہیں ہیں, کھانا پینا نہیں کرتے, گھر میں جا کر خلوت میں جا کر کھاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں جو کھل مکھلا کھاتے سر عام. یہ جو سر عام کھاتے ہیں, یہ صرف روزہ نہیں کھاتے بلکہ اس کھانے کے ساتھ ایک پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ روزہ, یہ حد خدا, یہ فریضہ الہی, اس کو میں اپنے پاؤں تلے اور اس عمل کے ساتھ روند رہا ہوں, اس کو میں پائمال کر رہا ہوں, اس کا کوئی احترام و حرمت میرے نزدیک نہیں ہے. یعنی میں کھل مکھلا اعلان جنگ کر رہا ہوں. اس انسان کو کہتے ہیں فاسق, جو کھل کر دین کے مقابلے میں آ جائے. یزید کھل کر دین کے خدا, دین خدا کے مقابلے میں آیا, اور شراب خوری پنہان کو شراب نوشی عریان اور اشکارا میں تبدیل کر دیا. نامحرم عورتوں کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ ہماویز ہونے کو خلوتوں سے نکال کر جلوتوں میں لے آیا. بہت سارے ایسے کام جو پہلے خلوتوں میں کرتا تھا وہ جلوتوں میں کیے. کتے لے کر آتا دربار میں, تخت پر بیٹھ کر کتے اپنی گود میں رکھتا, بندر اپنے ساتھ ایک تخت, ایک کرسی بنا کر اور اس کو سجا کر سونے اور جواہر سے, اور اس کے اوپر بندر کو بٹھاتا, اور اس بندر کے اس نے قیمتی لباس اور قیمتی کپڑا اس نے مختلف شہروں سے منگوا کر اس بندر کا لباس بنوایا ہوا تھا اور اس بندر کو لباس پہنا کر اپنے ساتھ بٹھاتا. یہ سب کچھ ایک پیغام تھا, یہ صرف انفرادی برائیاں نہیں تھیں بلکہ یہ اعلان بغاوت تھا, یہ اعلان تھا. کچھ لوگ جو دین فروش جو نماز بھی پڑھتے تھے یزید کے دربار میں بھی تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نمازیں سب کچھ دو رہی ہیں, وہ جو نماز بھی پڑھتے تھے اور یزید کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ عبادتیں ہمارے اس کام پہ پردہ بنی ہوئی ہیں, وہ سب وہاں پر موجود یزید کو ٹوکتے بسا اوقات کہ آپ کھلے بندوں یہ نہ کریں, سر عام یہ نہ کریں. یزید کا جواب یہ ہوتا تھا, پہلے تو ان کا مذاق اڑاتا, ان کے اوپر شیر کستا اور ان کی تضحیک کرتا, خود ان کا مذاق اڑاتا, ان کے آبا و اجداد کے تذکرے شعروں میں کرتا, ان کی ناموس اور ان کی مو بہنوں کے ذکر جو اسے روکتے ان کا تذکرہ خود شعر میں کرتا اور وہ شعر کھل کر سر عام سناتا, لوگ ہنستے اس پر. اور جب کوئی بہت اصرار کرتا تو اس کو یہ کہتا کہ تم اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جب میں شراب پی رہا ہوں میرے سامنے نہ آیا کرو, اگر تم تحمل نہیں کر سکتے یہ منظر تم سے دیکھا نہیں جاتا تو اپنی نگاہیں نیچے کر لو, اپنی نگاہیں نیچے کر لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام تمہاری وجہ سے روک دوں, اگر نہیں دیکھ سکتے اپنی نگاہیں نیچے کر لو. اس لیے کہ یہ اباہی گری کا پرچار شروع ہو چکا ہے, آغاز ہو چکا ہے اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اس کے باپ کے بعض قریبی دوست جو اس کے باپ کے مشاور تھے اور جو اس کے باپ کو مکر و فریب کا درس دیا کرتے تھے اور مشورے, وہ آ کر یزید کو بھی مکر و فریب سکھاتے تھے, لیکن اس نے مکر و فریب اتار دیا. اس نے کہا کہ اس وقت مکر و فریب کی ضرورت نہیں بلکہ کھلے بندوں, اس نے وہ لبادہ سارا اتار دیا اور کھلے بندوں دین خدا کو پائمال کرنا اس نے شروع کیا. یہ وہ پیغام تھا جو یزید نے اقتدار میں آتے ہی ساری دنیا کو دیا. ان عزائم کو سمجھنا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, اس کے لیے شعور کی ضرورت تھی. اگر ہم اس زمانے کے حالات کو دیکھیں تو پوری امت کے اندر ہمیں یہ شعور نظر نہیں آتا, بڑی بڑی شخصیات کے اندر یہ شعور نظر نہیں آتا کہ یزیدیت کے خطرے کو بر وقت باپ لیں, یزیدیت کے خطرے کو ادراک کر لیں اور اس کا کھلے بندوں اعلان کر دیں. یہ شعور بہت کم نظر آتا ہے. آپ اپنے زمانے میں اگر دیکھیں جو کچھ ایران میں ہو رہا تھا 1979 سے پہلے, جو کچھ ایران میں ہو رہا تھا, شاہ ایک شہنشاہ جو کچھ انجام دے رہا تھا, کھلے بند دین کو جو پائمال کر رہا تھا, اس پائمالی کو بر وقت ادراک کرنا یہ شعور بہت کم لوگوں میں تھا. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک خطاب جو آپ نے انقلاب سے 15 سال پہلے قم میں, حوزہ علمیہ قم میں ایک معمولی مدرس کی حیثیت سے قم میں آ کر وہ خطاب کیا, اس وقت وہ نہ وہ امام کی شہرت کا زمانہ تھا, نہ وہ امام کی عالمی مرجعیت کا زمانہ تھا اور نہ رہبری و امامت کا اور انقلاب کا زمانہ تھا, ایک یزیدیت کا زمانہ تھا. شہنشاہ جو ایک یزیدی روش پر کاربند اور کھلے بندوں کو بھی پیغام دیتا تھا, ہر چیز کو سرعام پائمال کرتا. عورتوں کے سروں سے انہوں نے قانون بنایا کہ ہم سفید تمدن لے کر آئے ہیں, اور اس نے اعلان کیا کہ ترکیہ کی طرز پر, کمال عطا ترک کی طرز پر, کمال مصطفیٰ پاشا کی طرز پر ہم ایرانی سوسائٹی کو بنائیں گے. لہذا سب سے پہلے اس نے جو اقدام کیا وہ یہ کہ عورتوں کے لیے حجاب کو حرام قرار دیا, ممنوع قرار دیا, اور فوجیوں کو روانہ کیا جنہوں نے اسلحے کی مدد سے عورتوں کی چادریں اتاری. باحجاب خواتین ایران کے اندر یا مذہبی مراکز کے اندر جب آتی وہاں پر فوجی موجود ہوتے, یا بازار میں کہیں بھی اگر دوپٹہ اڑے ہوئے یا سکارف پہنے ہوئے یا چادر اڑے ہوئے برقع اڑے ہوئے اگر کوئی خاتون مل جاتی تو اسلحے کی مدد سے جا کر اس کا لباس اور اس کی چادریں اتار لیتے. وہی کام جو یزید نے کیا یہ شہنشاہ اور یہ پادشاہ کر رہا تھا تمدن کے نام پر, اور کہا کہ ہم یورپ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس وقت اس نے اعلان کیا کہ حجاب ایک عقب ماندگی اور پسماندگی کی علامت ہے. یورپ جو اتنا ترقی کر چکا ہے وہاں جا کر خواتین کو دیکھیں آپ کہ نہ صرف ان کے سر اڑیان ہیں بلکہ وہ تمام سراپا اڑیان ہیں, ان کی ٹانگیں تک اڑیان ہیں. یہ بات خود ایک ترکیہ کے ایک ذمہ دار افسر کی زبانی, آر سی ڈی معاہدے کے ایک رکن کی زبانی, ایک بزرگ آپ کے ملک کے پاکستان کے انہوں نے بتائی کہ جب ہم نے ترکیہ والوں سے یہ پوچھا کہ آپ جو اتنا اصرار کرتے ہو یورپی یونین میں جانے کا تو کیوں اتنا اصرار نہیں کرتے کہ کسی ایشین یونین میں آ جاؤ، اسلامی ممالک سے آپ کے زیادہ روابط قریب ہیں، آپ کا کلچر ان سے زیادہ قریب ہے، آپ باقی تمام رشتوں سے عالم اسلام سے منسلک ہو، لیکن صرف زمین کا ایک ٹکڑا آپ کا تھوڑا سا یورپ میں ہے، تو اس زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ یورپ میں جانا چاہتے ہو، تو اتنی مشترک اقدار ایشیا کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان سب کو پائمال کرتے ہو آپ۔ اس آر سی ڈی کے ترکی نمائندے کے بقول، یہ ہمارے ملک کے جو آر سی ڈی کے اس وقت کے نمائندے تھے ان کی زبانی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جواب اس شخص نے یہ دیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہم اس ترقی کی قیمت کتنی ادا کر چکے ہیں، آج تک کتنی قیمت اس ترقی کی ہم ادا کر چکے ہیں یورپ میں جانے کی۔ کہا کہ ہم جب پہلی دفعہ تجویز پیش کی ان کو کہ ہم بھی یورپ میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بہت پسماندہ ہو، اور پسماندگی کا جو پیمانہ ہمیں بتایا، کہا کہ دیکھو آ کر یورپ میں یورپین شہروں کو دیکھو، ہماری خواتین کو دیکھو اور اپنی خواتین کو دیکھو۔ اس وقت ترکیہ کی خواتین باحجاب تھیں، کہا کہ آپ کی خواتین باحجاب ہیں جو پسماندہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، اور یورپی خاتون کو دیکھو مردوں کے شانہ بشانہ اور بے حجاب، لہذا یہ ترقی اور تمدن کی علامت ہے۔ تو آپ ایک پسماندہ معاشرہ کس طرح، آپ میں یہ خواہش ہے کہ آپ ہماری یونین میں شامل ہو جاؤ اور ہماری سوسائٹی کا حصہ بن جاؤ، ہم بھی اس طرح بدنام ہو کر پسماندہ ہو جائیں گے، پہلے آپ کو اپنے آپ کو مترقی اور متمدن بناؤ۔ شرط یہ رکھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری خواتین کا حجاب نہ ہو، لہذا انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے بہت سارے حربے استعمال کیے اور ترکیہ میں خواتین کو بے حجاب کیا، بے حجاب کرنے میں چند سال لگ گئے، جب اس کے بعد ہم دوبارہ گئے اور ان کو جا کر وہ تصویریں دکھائیں، اور انہوں نے دعوت دی کہ اب آؤ ترکیہ کے شہروں میں، استنبول میں اور انقرہ میں آ کر نمونہ دیکھو، تمہارے شہروں جیسا نمونہ بن گیا، اب کسی کے سر پر چادر، سکارف اور دوپٹہ نہیں دیکھو گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو چند سال پہلے ہماری یہ ترقی کی حد تھی، اب تو تم نے عورتوں کے فقط سر اریان کیے ہیں، لیکن یورپ کی ترقی کا پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اب دیکھو ہماری عورتوں کی ٹانگیں کہاں تک اریان ہو چکی ہیں، اب تو ان کی ٹخنوں تک یہ اریان ہو چکی ہیں، اب تو یہ گھٹنوں تک اریان ہو چکی ہیں، اور تم نے ابھی صرف سر اریان کیا ہے، لہذا دوبارہ جو اور ترقی کے اس پیرامیٹر کو جا کر پہلے فراہم کرو اور پھر آ کر کہنا، درخواست دینا کہ ہم آپ کو قبول کریں۔ کہا چند سال ہمیں لگ گئے عورتوں کو ان کے لباس، مقامی لباس اتار کر ان کو سکرٹ پہنانے میں، تاکہ ان کی پنڈلیاں اریان ہو اور اریان پنڈلیوں سے یورپی شباہت بنے، تاکہ ہمارا تمدن اور کلچر مترقی دنیا کا بن جائے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یورپی یونین میں قبول کر لیا جائے۔ کہا ہم جب چند سال لگ گئے اسکرٹ پہنوا کر، تصویریں لے کر، فلمیں لے کر ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اسکرٹ کا سائز 10 سال پہلے کا ہے جو گھٹنوں تک ہے، اور اب دیکھو ہماری خواتین کا سائز کہاں جا پہنچا ہے، تو آپ ترقی کے معیار کو ابھی بھی نہیں پا سکے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنی ماں بہنوں کو ننگا کر دیا، لیکن آج تک انہوں نے ہمیں ترقی کے اندر قبول نہیں کیا، ہم نے اپنی ناموس اریان کر دی دربار بازاروں کے اندر، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اب ماؤں بہنوں کا ستر دیکھتے ہیں، یہ صرف وہ قیمت ہے جو ہم اس ترقی کی ادا کر رہے ہیں، لیکن آج بھی دیکھو وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے سال، ابھی ایک سال نہیں ہوا، ترکیہ کے اندر یہ قانون تصویب ہوا، ان کی پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ کے ملک میں، ابھی جب انہوں نے آخری دفعہ درخواست دی، رجوع کیا یورپی یونین میں، جواب یہ آیا کہ آپ کے ہاں ایک ایسی پابندی ہے کہ آپ کا معاشرہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا معاشرہ کبھی ہمارے لیول میں پہنچ ہی نہیں سکتا، ایک ایسی رکاوٹ آپ کے معاشرے ہیں۔ کون سی رکاوٹ؟ کہا آپ کے معاشرے میں ابھی تک محرم و نامحرم کی تمیز موجود ہے، ابھی تک اس کے اندر محرم و نامحرم کی تمیز موجود ہے، ابھی تک اس میں سیکشوال ریلیشنز کی پابندی موجود ہے، لہذا جب تک یہ پابندی ہے آپ کبھی ہماری سطح تک آ نہیں سکتے۔ آپ کے ملک میں ابھی بھی لڑکی لڑکے کے ملاپ کو زنا کہا جاتا ہے، اگر یہ قانون رہا اور یہ معاشرہ اس پابندی میں جکڑا رہا، آپ کبھی بھی ہماری ترقی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ چند مہینے پہلے ترکیہ کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر یہ قانون تصویب کر دیا کہ اس ملک میں اس کے بعد کوئی نامحرم، کوئی لڑکی لڑکا، کوئی زن و مرد آپس میں کوئی فساد، کوئی تباہی، کوئی بربادی کرے، وہ اس ملک کے قانون کے مطابق جرم نہیں ہوگا، وہ اس ملک کے مطابق جرم نہیں ہے۔ یہ
آپ دیکھ لیں، آپ اخبار پڑھ لیں، میڈیا آپ کے پاس موجود ہے، یہ ترقی کی طرف سفر ہو رہا ہے. یہ ترکیہ ہے جو آج یہاں جا پہنچا، جس کے اندر زنا کو ایک جرم کے حوالے سے کاٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ جرائم کی سطح بہت نیچے آ گئی ہے. ترقی کا معیار یہ ہے کہ ترکیہ کے اندر جرائم کی سطح بہت نیچے آ گئی ہے، نہ اس وجہ سے کہ جرائم پہ قابو پا لیا گیا ہے، نہ، بلکہ جرائم کو قانونی حیثیت دی گئی ہے. اب اس کے بعد جرائم قانونی ہے، لہذا اب کوئی جرم نہیں کرتا، اب کوئی نامحرم محرم کے ساتھ مل کر کوئی جرم نہیں کرتا. آپ دیکھیں ترکی نے یہ سفر کتنے سالوں میں کیا، یہی شہنشاہ کرنا چاہتا تھا، یہی رضا شاہ کرنا چاہتا تھا ایران کے اندر. جب اس نے انقلاب سفید اور تمدن سفید کا نعرہ لگایا آ کر، اور اس نے کہا کہ ہم بھی اس ترقی کی راہ پر جانا چاہتے ہیں، آغاز اس نے عورتوں کے سروں سے چادریں اتارنے سے کیا، اور پھر اس کے اندر مسجد کے اندر، مسجد گور شاد میں وہ قیام ہوا، خواتین، باحیا خواتین نے اٹھ کر اس حد کی پائمالی کے خلاف قیام کیا، اور کتنی خواتین اس راہ میں شہید ہوئیں، کتنی خواتین نے اس راہ میں جان دی اپنے حجاب کی راہ میں، اور اس حد الہی کا دفاع کیا. لیکن یہ یزیدی عزائم، شہنشاہ کے یہ عزائم، بہت سارے اہل علم خوش تھے اس وقت کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر جا رہا ہے، تمدن کے راستے پر جا رہا ہے، اور نئی دنیا میں شامل ہو رہا ہے، ایران کو نئی روشنی مل رہی ہے. لیکن اس وقت عاشورہ سے شعور لینے والا ایک فقی اور ایک مجتہد اور ایک فرزند سید الشہداء انقلاب سے 15 سال بیٹھ کر قم کے اندر فریادیں کر رہا تھا کہ اے علماء، اے مراجع، من اعلام خطر می کنم، اے جہان اسلام، من اعلام خطر می کنم، اے اہل قرآن، من اسلام، من اعلام خطر می کنم، اے امت مسلمہ، من اعلام خطر می کنم، اے حوزہ علمیہ، من اعلام خطر می کنم، اے مومنین، من اعلام خطر می کنم. یعنی مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ایک تفکر پل بڑھ رہا ہے کہ اگر یہ تفکر بڑھتا گیا، یہاں اس ملک میں محرم و نامحرم کی تمیز ختم ہو جائے گی. یہ انقلاب سے پہلے 15 سال ایک فقیہ کے شعور کے نعرے تھے، ایک شعار، ایک شعور کا نتیجہ تھا. ایک فقیہ بیٹھ کر اس وقت یہ شعار دے رہا تھا اور پوری دنیا کو شعور دے رہا تھا کہ آنکھیں کھولو، شعور کی آنکھیں کھولو، عقل کی آنکھیں کھولو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ سفر جو ترکیہ نے چند دہائیوں میں طے کیا، وہ رضا شاہ چند سالوں میں طے کرنا چاہتا تھا. لیکن وہی سفر پاکستان میں چند مہینوں میں طے کرنے کی کوشش ہے. وہ سفر جو وہاں چند دہائیوں میں ہوا، آج جا کر وہاں یہ آزادی ملی ترکیہ والوں کو، آج زنا کو قانونی حیثیت مل گئی. ترکیہ میں کوئی زنا نامی کوئی جرم نہیں ہے، اب بالکل یورپ کی طرح آزاد. اگر دونوں لڑکی لڑکا عورت مرد، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ، کسی کی بہن ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی بیٹی ہو، اگر وہ راضی ہو گئی ہے، نہ اس کو بھائی روک سکتا ہے، نہ اس کو باپ روک سکتا ہے، نہ اس کو ماں روک سکتی ہے، چونکہ اس کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے اس کا. نہ اس کا شوہر اس کو روک سکتا ہے، چونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق انہوں نے قانونی کر کے دے دیا. اب یہ آزاد میڈیا جو ہم سمجھتے ہیں بعض بہت خوش ہیں، یہ شعور کہاں سے آئے؟ بعض بہت خوش ہیں کہ ہماری بھی ترجمانی ہو رہی ہے، ہمیں بھی دوسروں کے ہم پلا بٹھا کے ہماری ترجمانی ہو رہی ہے آزاد میڈیا پر، کہ اس سے پہلے ہمارا آواز کہیں نہیں پہنچتی تھی، اب ہماری آواز پہنچ رہی ہے. یہ آزاد میڈیا ملینز ڈالر خرچ کر کے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تشیعوں کی دبی ہوئی آواز دنیا تک پہنچ جائے. یہ چینل اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم جو ان کا ہم پر دل جل رہا تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوم کا چینل کوئی نہیں ہے. یہ قوم جو کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے ایک دو مہینوں کے اندر، اور اربوں روپیہ چند دہائیوں کے اندر خرچ کرتی ہے، اس کا اپنا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، لہذا ہم آزاد ٹی وی چینل بنا کر اور اس کے روشن فکروں کو اور اس کے دانشوروں کو بلا کر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں. نہ، یہ آزاد ٹی وی یہ در حقیقت اباہی گری کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے اباہی گری پھیلے گی، اس کے ذریعے سے وہ سفر، چونکہ ترکیہ میں یہ نہیں تھے، یہ ہتھیار نہیں تھے اس وقت، ان کو جو چند دہائیاں لگ گئیں اباہی گری پھیلانے میں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اس وقت آزاد چینل کا تصور بھی نہیں تھا، انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا. شہنشاہ ایران نے یہ سفر پولیس اور فوج کے ذریعے سے یہ کیا، پردے اتروائے، لیکن آج کے اس میڈیا کے دور میں نہ کام پولیس سے لینا ہے اور نہ یہ کام کسی اور سے لینا ہے، یہی پردے اور یہی حجاب اور یہی حیا یہ آج میڈیا کے ذریعے سے اتروانا ہے، اور یہ اتار رہا ہے جب سے یہ، اب بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں سننے کو، جب سے یہ مجھے خبر دی ایک مومن نے، خدا شاید ایک عجیب حال ہوا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور وہ شعور کہاں گیا جو سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بتایا کہ ایک ٹی وی چینل پر پروگرام آتا ہے الجھن سلجھن، غالباً اس نام سے اسی یا اس کے نام کا کوئی اور ہوگا، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، اسی نام سے، جو معاشرے کی الجھنیں دور کرتا ہے، اور لوگ آن لائن اس سے اپنی الجھنیں پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک بیٹھا ہوا ایکسپرٹ ان الجھنوں کا جواب دیتا ہے، اس سلجھنیں پیش کرتا ہے ان کو. لوگ اپنی الجھنیں پیش کرتے ہیں، وہ اپنی سلجھنیں ان کو رائے دیتا ہے. شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا کہ اسی میں ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے اپنی الجھن پیش کی. بہت مقدس ممبر سے میں بات کر رہا ہوں، اور کہا کہ بعض باتیں یزید کے دربار میں بھی ایسی ہوئیں کہ انسان اظہار نہیں کر سکتا. یہ انہی باتوں میں سے ایک ہے جس کا انسان کے لیے اظہار تک بہت دشوار ہے، وہ زبان ساتھ نہیں دیتی انسان کو کہ یہ کلمات زبان پہ لائے انسان، اور خصوصاً با حیا و با عفت لوگوں کو یہ بات بھی سنائے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ شعور بیدار ہو جائے، وہ عزائم باپنے کے لیے وہ شعور بیدار ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. کہا ایک لڑکی نے فون کیا اور اس نے اپنی الجھن پیش کی، جو آن لائن سب سن رہے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہے. الجھن اس نے یہ پیش کی کہ میں اور میرے جوان بھائی نے مل کر بیٹھ کر ایک سیکشوئل فلم دیکھی ہے. فلم دیکھنے کے بعد دونوں کے احساسات جنسی ابھر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا جو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، بہن اور بھائی نے اس فلم دیکھنے کے بعد. یہ الجھن پیش ہو رہی ہے اس پروگرام پر، یہ ٹیلی فون ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے. الجھن کیا ہے اس کی؟ کہا الجھن یہ ہے کہ اس وقت تو ہم دونوں راضی تھے، دونوں نے مل کر یہ کام کیا، لیکن اب میرا بھائی دوبارہ مجھ سے پھر یہی ڈیمانڈ رکھتا ہے، لیکن میرا جی نہیں کرتا، تو آپ برائے مہربانی اس ٹی وی پروگرام میں میری اس الجھن کو حل کریے کہ میں کیا کروں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ باحیا لوگوں کا ملک ہے، با عفت لوگوں کا ملک ہے. یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ یہ کیا الجھنے ہیں اور کیا سلجھنے ہیں؟ اس آزاد میڈیا کا مقصد معلوم ہو گیا کیا ہے؟ کیوں اس کو سنایا گیا جب ایک ایسا ٹیلی فون آئے اس کو سینسر کیا جا سکتا ہے؟ کیوں اس کو سنایا گیا؟ سب نے سنا. اس لیے نہیں سنایا گیا کہ فقط ایک فرد کی مشکل تھی، الجھن تھی، اس کو حل کرنا تھا، نہ، یہ ایک حرمت شکنی ہے، حرمت کی پائمالی کی گئی، اس اعلان سے حرمت کی پائمالی کی گئی. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ سنے ساری دنیا کہ یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ممکن ہے. یہ ان باحیا خاندانوں کو سنانا مقصود تھا، یہ اس نسل کے گوش گزار کرنا مقصود تھا. یہ باتیں سن کر پھر بھی انسان لگا رہے اپنی عبادتوں میں، اور لگا رہے اپنی تسبیحوں میں، پھر بھی سوال کرے کہ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا تھا. پھر سر آ جائیں اس دربار شام میں، آ جائیں اس لعین کے پاس کے جو یہی چاہتا تھا جس نے خود اپنے عمل سے یہ کتابوں میں معتبر کتابوں میں درج ہے کہ یزید کے تجاوزات اپنی ماں پر، اپنی پھوپھی پر اور اپنی بہن پر، یہ عام باتیں تھیں جس کو وہ کھل کر اس اباہی گری کو عام کر رہا تھا. یہاں شعور چاہیے انسان کو، بلکہ یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے، ستم ہے کہ جو بے شعور کو بھی ہلا دیتا ہے، جو بے شعوروں کی ضمیر بھی جگا دیتا ہے، جو بے شعوروں کی فریادیں بھی نکال دیتا ہے. ایسے ظلم و ستم کے اندر شعور والوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہی جو سید الشہداء نے فرمایا تھا، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما. ایسے ماحول میں آ کر انسان آرزو مرگ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ اے خدا تیری حدود گھر گھر میں پائمال ہو جائیں، ہمیں موت آ جائے، نہ دیکھ سکیں ہم وہ منظر. امیر المومنین کے زمانے میں ایک یہودن کے پاؤں سے شامی لشکر مصر سے ایک پازیب نکال کے لے گیا، ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکال کے لے گیا، تجاوز نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ، صرف اس کے پاؤں سے پازیب نکال کے لے گیا. امیر المومنین نے اپنی امت کو، اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ میری سلطنت کے اندر ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکال کر لے گئے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے میں ایک غیرت مند اگر غیرت سے مر جائے تو قابل ملامت نہیں ہے. اے امیر المومنین، اے علی غیور، اے ابو طالب کے غیرت مند بیٹے، آپ جو یہودن کے پاؤں سے پازیب اترتی برداشت نہیں کرتے تھے، آپ جو یہودن کے پاؤں سے پازیب اترتی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس امت کو کہا کہ اگر کوئی غیرت سے مر جائے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، آج دیکھیں یہی امت، یہی شام، یہی دربار، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اے امیر المومنین، اگر ہم زندہ ہیں اس زندگی پر، خدا شاہد شرمندہ ہیں، یہ شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ حرمت شکنی، حدود خدا کی پائمالی، یہ منہ چڑھانا ہے دین خدا کو، یہ منہ چڑھانا ہے. یزید نے بھی کہا تھا کہ اگر نہیں دیکھ سکتے تو نگاہیں نیچی کر لو، اگر برداشت نہیں ہوتا نگاہیں نیچی کر لو، یہ منہ چڑھانا ہے دین خدا کو، منہ چڑھانا ہے. اس میں جب یزید نے دربار میں بلا کر وہ منظر کشی کی، وہ تأثر قائم کرنا چاہا، وہ حرمت شکنی کی، خود اپنے اشعار کے ذریعے، خطبہ کے تقریروں کے ذریعے وہ تأثر جب قائم کرنا چاہا، اور ثانی زہرا نے جب وہ خطبہ دلیرانہ اور شجاعانہ اس حالت میں بیان کر کے یزید کو جب لاجواب کر دیا اور دربار کے ماحول اور اس کانفرنس کے ماحول کو یکسر بدل دیا، یزید نے اس خطیب سے چاہا کہ اب آ کر وہ تقریر کرے، جب اس نے دین فروشی کا زمون نمونہ پیش کیا، اس درباری نے آ کر خدا کی ناراضگی مخلوق کے رضا کے لیے جب خرید لی، اس وقت غیور امام نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، کہا مجھے بھی بولنے دو. باہر کے کافی لمبا ماجرا گزرا جب تک اجازت ملتی ہے، دیکھا کہ اجازت نہ دے کر
یزید اپنے عزائم میں ناکام رہتا ہے، وہ تأثر قائم نہیں ہوگا. اجازت دے دی، حضرت آئے اس لکڑیوں کے ڈانچے پہ کھڑے ہوئے، چونکہ جس پر درباری آ کر بیٹھ کر ستمکاروں اور یزیدوں کی صفائی پیش کریں وہ ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کے ڈانچے ہوتے ہیں. اس لکڑی کے ڈانچے پر کھڑے ہوئے، اس آواز پر کھڑے ہوئے، حمد و ثناء پروردگار کے بعد خطبہ شروع کیا. اور وہ حدود جو یزید پائمال کر رہا تھا، اور وہ تأثر جو یزید قائم کر رہا تھا، اس کو دوبارہ آ کر رخ موڑ دیا اس کا. ان الفاظ کے ساتھ حضرت نے خطبہ شروع کیا، ایوہ الناس، اے لوگو، اعطینا ستن وفضلنا بسبع، چھ چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور سات چیزوں کے ذریعے ہمیں برتری دی گئی ہے. اوتین ستن، اے لوگو سنو، ہمیں اللہ تعالی نے چھ چیزیں عطا کی ہیں، چھ صفات ہمیں دی ہیں، اور سات چیزوں میں ہمیں دوسروں پر برتری عطا کی ہے. اوتینا، جو چیزیں ہمیں خدا نے عطیہ دیا، جو ہمارا امتیاز ہے، جو ہمارا فخر ہے، وہ یہ ہے، العلم والحلم. خدا نے ہمیں علم دیا اور علم کے ساتھ ساتھ حلم دیا. علم دیا لیکن ساتھ ہی حلم بھی دیا. والسماحت، اور خدا نے ہمیں شرح صدر، قوت بخشش اور بزرگی اور بزرگواری عطا فرمائی ہے. والفصاحت، اور یہ خدا نے جو ہمیں عطا کیا وہ فصاحت عطا کی ہے، ہماری زبانوں میں لکنت نہیں ہے. والشجاعت، اور خداوند نے اہل بیت کو جو چیز اختیار مخصوص کی اہل بیت کے لیے، وہ شجاعت ہے. کوئی فرد خاندان اہل بیت کا آپ بزدل نہیں پاؤ گے، چونکہ اللہ نے اس خاندان میں یہ نعمت رکھی ہے، شجاعت. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ایک امتیاز جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. توجہ فرمائیں ذرا اسی جملے پر، کہ یہ چھ چیزیں ہیں جس میں خدا نے ہمیں دوسروں پر برتر قرار دیا. یہ چھ چیزیں ہمیں خدا کی طرف سے عطیہ ملا ہے، یہ عطیہ پروردگار ہے. العلم والحلم، ہمیں خدا نے علم دیا، ہمیں خدا نے حلم دیا. اب وہ منظر جس میں یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے اس کو ذرا سامنے رکھیں آپ. یزید کے زمانے تک دمشق میں مسلسل خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد، جب سے امیر المومنین علیہ السلام نے زمام امارت مسلمین سنبھالی، زمام حکومت، اس وقت سے دمشق کے اندر علی علیہ السلام کی کردار کشی کی گئی. یہ بہت المناک واقعہ ہے، یہ تاریخ کا، علی علیہ السلام کی کردار کشی کی گئی اس وقت سے، جب سے امیر المومنین علیہ السلام نے قدرت سنبھالی، اقتدار سنبھالا، زمام حکومت سنبھالی، دمشق میں یہ کام شروع ہوا. اہل دمشق اس قدر بے شعور انسان تھے کہ یزید نے جو ماحول قائم کیا علی علیہ السلام کی کردار کشی اور حرمت شکنی کے لیے، نہ صرف شخص کے لیے، شخص پر حملہ نہیں تھا، یعنی علی علیہ السلام کی ذات پر حملہ نہیں تھا، علی علیہ السلام کی شخصیت پر حملہ تھا، اس مقام پر جو خداوند تبارک و تعالی نے امیر المومنین کو عطا کیا، یہ حملہ اس منصب الہی اور اس مقام الہی پر تھا. سال ہا سال تک مختلف طریقوں سے، ایک ان میں سے اہم حربہ وہی تھا جو آج نئی شکل اختیار کر چکا ہے اور ماڈرن شکل میں آ گیا ہے. یعنی اس زمانے کے وسائل کے لحاظ سے وہ اس زمانے کا ماڈرن طریقہ تھا, لیکن آج کے لحاظ سے وہ پسماندہ اور عقب ماندہ طریقہ تھا, جس کو ہم آج کے دن میں دونوں زبانیں اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ تاریخ بھی سمجھ میں آتی رہے اور آج کا زمانہ بھی سمجھ میں آتا رہے. تاریخ آئینہ ہے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ, البتہ انہوں نے بھی ایک اور بزرگ سے یہ نقل کیا ہے یہ قول, ان کے بقول کہ تاریخ اگر تاریخ سے عبرت نہ لی جائے, اگر تاریخ میں ماضی کے حالات میں گھوم کر, ماضی کے حالات میں ٹٹول کر اور ماضی کے حالات کو چان پٹک کر اگر مستقبل کی راہیں نہ تلاش کی جائیں تو تاریخ فقط ایک افسانہ رہ جاتی ہے. تاریخ تاریخ اس وقت بنتی ہے جب اس میں فلسفہ تاریخ آ جائے, اور فلسفہ تاریخ یہ نہیں کہ ہمیں فقط پتہ چل جائے کہ ماضی میں چند سو سال پہلے کیا ہوتا رہا, بلکہ تاریخ کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ کے اندر چند سو سال پہلے کے واقعات درج ہیں جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں, یہ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے مستقبل کی راہیں مل جائیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ میں شعور آ جائے. تاریخ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے. تاریخ ایک لوری نہیں ہے کہ بیدار امت کو بھی سلا دیا جائے. تاریخ انسان کو بیدار کرنے کے لیے, تاریخ لوریاں نہیں سناتی, تاریخ عبرتیں دکھاتی ہے, تاریخ جنجوڑے دیتی ہے انسان کو, تاریخ ضمیر کو ہلاتی ہے انسان کے, تاریخ آ کر اس کو قانون الہی بتاتی ہے, تاریخ ناگواریاں بتاتی ہے, تاریخ تلخیاں بتاتی ہے, تاریخ وہ سب کچھ بتاتی ہے جو انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن کی تم اولاد و ذریت ہو تمہارے آبا کے ساتھ اور اسی راہ پر جس میں تم چلنا چاہتے ہو اس راہ پہ یہ کچھ پیش آیا ہے. یہ تاریخ سے لینا پڑتا ہے, یہ تاریخ سے دریافت کرنا پڑتا ہے, یہ پیغام ہے تاریخ کے اندر اور یہ پیغام ہمارے لیے ہے. اگر ہم بڑھ کر تاریخ سے یہ پیغام نہ لیں اس وقت تاریخ صرف ایک کہانی رہ جاتی ہے, صرف ایک افسانہ ہے, صرف ایک قصہ رہ جاتا ہے. سنیں اب تاریخ میں کیا ہوا, یہ بہت تلخ باب ہے. یزید کے زمانے تک دمشق میں مسلسل علی علیہ السلام کی کردار کشی ہوتی رہی, شخصیت پر حملے ہوتے رہے, بلکہ باقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے. ہر وسیلے سے, ہر حربے سے یہ فائدہ اٹھایا جاتا. کبھی کھانے کا انتظام کیا جاتا, کبھی بڑی سی کوئی مجلس طعام منعقد کی جاتی, کبھی کوئی ایسا فنکشن رکھ دیا جاتا, کبھی مشاعرہ کروایا جاتا, کبھی کوئی مناظرہ کروایا جاتا. ہر بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا. حتیٰ اس قدر باشکو پر رونق اور رنگین دسترخوان بچھائے جاتے اور وہ مجالس و محافل برپا کی جاتی کہ امیر المومنین کے نزدیک ترین اور قریبی ترین ساتھی بھی بسا اوقات اس وسوسے میں آ جاتے, ان کی رال ٹپک آتی اور وہ کوفہ چھوڑ کر دمشق پہنچ جاتے. بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر, بہت پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اس کے اندر کہ جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے. یہ جملہ تو بہت مشہور ہے نا, سب نے سنا ہوا ہے کہ بعضوں کا یہ کہنا یہ تھا کہ نماز کا لطف امیر المومنین کے پیچھے اور کھانے کا لطف دمشق میں آتا ہے. یعنی نماز کا مزہ کوفے میں اور دسترخوان کا مزہ دمشق میں آتا ہے. اور یہی کام کرتے تھے, نماز سے فارغ ہو کر دمشق چلے جاتے تھے, نماز سے فارغ ہو کر دمشق پہنچ جایا کرتے تھے. عبادتوں کے بعد دسترخوانوں کی طرف دوڑنے والے, نہ فلسفہ عبادت معلوم ہے اور نہ ان دسترخوانوں کے پیچھے چھپی ہوئی وہ سازش معلوم ہے. لہذا عبادتوں سے سر اٹھاتے اور سیدھے دسترخوانوں کا رخ کرتے, بھاگتے ہوئے جاتے اور لطف اندوز ہوتے. کئی حربے استعمال ہوئے, پیسے تقسیم کیے گئے, لالچیں دی جاتی, مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو بلایا جاتا اور اس میں شریک ہوتے یہ لوگ جا کر. اور ہر مجلس کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا,
معاویہ ایک موضوع اس کی دلچسپی کا تھا، یعنی یہ سب خرچ وہ اس وجہ سے کرتا کہ یہ باتیں ہو جائیں، مجلس سجتے ہی مجلس جمتے ہی وہ یہ کہتا لوگوں کو کہ کچھ ابو الحسن کے بارے میں ہو جائے. ابو الحسن کنیہ تھا امیر المومنین علیہ السلام کا. اس وقت شیعہ امیر المومنین کہتے تھے، لیکن عام لوگ عام عرب حضرت کو ابو الحسن کے نام سے پکارتے تھے، جانتے تھے. وہ یہ شروع کر دیتا کہ کچھ ابو الحسن کے بارے میں ہو جائے، لوگ اسی کا کھا کر، بعض ایسے تھے جو اسی کا گاتے تھے، چونکہ قانون ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے سے کھلایا اس لیے جاتا ہے کہ گائیں بھی اسی کا، دربار اس لیے سجتے ہیں، درباریوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے تھے کھاتے تھے اس کا گاتے کسی اور کا تھے، وہ سارے تھے جن سے وہ کہتا کہ ابو الحسن کے بارے میں کوئی بات ایسی، اور اس کو انعام و اکرام سے نوازتا کہ جو سب سے بڑھ کر امیر المومنین کے اوپر کوئی فقرہ کستا، کوئی شعر کہتا، کوئی جملہ کہتا، اور جو سب سے بڑھ کر کردار کشی کرتا اس کو سب سے بڑا انعام ملتا، سب سے بڑا انعام اس کو دیتا. یہ سال ہا سال تک یہ کام ہوتا رہا. دوسرا اس نے فائدہ کن لوگوں سے اٹھایا؟ ان لوگوں سے اٹھایا جن کے اختیار میں ممبر تھا، اہل ممبر سے یہ فائدہ اٹھایا. بڑے بڑے خطیب فصیح تقریریں کرنے والے سخنوار، عرب ویسے بھی سخنوری میں ماہر ہے بہت، بڑے بڑے سخنوروں کو اس نے خریدا، اور وہ جا بجا جا کر قبیلوں میں اور مختلف علاقوں میں جا کر محفلوں سے مجلسوں سے خطاب کرتے، اور اس خطاب کا پورا موضوع یہ ہوتا کہ امیر المومنین کی شخصیت کشی کرتے وہ. اور پھر اس کے بعد ائمہ جمعہ جو دمشق کی قلمرو میں آتے تھے، ان تمام لوگوں کو خرید کر اور جمعے کے خطبوں میں خصوصیت کے ساتھ ان سے امیر المومنین کی کردار کشی کروائی جاتی. سال ہر سال تک یہ کام ہوتا رہا اور اس نے اپنا اثر دکھایا. توجہ کریں، ابھی یہ نقطہ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سید ساجدین نے کیوں خطبہ یہاں سے شروع کیا. ایوہ الناس اوتین ستن وفضلن سبعا، ہم چھ چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں اور سات چیزوں میں خدا نے ہمیں برتری دی ہے. یہ کیوں حضرت نے بیان کیا؟ اسے یوں کیوں شروع کیا؟ کسی اور لفظ سے کیوں شروع نہیں کیا؟ کیوں اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے؟ کیوں اہل بیت کی وہ صفات عالیہ جو اللہ نے عطا کی وہ انہیں یاد دلائیں؟ اس لیے کہ یہ خطبہ دمشق میں ہو رہا تھا، یہ خطبہ شام میں ہو رہا تھا، اور پتہ تھا کہ شام کا ماحول کیا ہے، اور حضرت کو بخوبی معلوم تھا. یعنی یوں نہیں تھا کہ حضرت کے سامنے یہ نئے چہرے تھے اور حضرت کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کیا سن کر آئے ہیں، کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں، کس تفکر کے عامل ہیں، کس مذہب کے پیروکار ہیں، بلکہ حضرت کو معلوم تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ سال ہا سال جنہوں نے امیر المومنین کی کردار کشی سنی ہوئی ہے، اہل بیت کی کردار کشی سنی ہوئی ہے. شام میں بیٹھ کر، دمشق میں بیٹھ کر، جہاں پر اتنا کام ہوا، ذہنی طور پر اتنا کام ہوا، ہر حربے سے فائدہ اٹھایا گیا. مشاعروں میں یہی کام ہوا، تقریروں میں یہی کام ہوا، خطبوں میں یہی کام ہوا، جمعے میں یہی کام ہوا، اور دسترخانوں پر یہی کام ہوا، اور بڑے بڑے فنکشن جو ہوتے تھے ان میں یہی کام ہوا. اس تفکر کو سرکوب کرنے کے لیے اہل بیت کی کردار کشی اور امیر المومنین کی خاص کر کردار کشی، یعنی وہ حیثیت اور وہ منصب اور وہ مقام جو اللہ نے دیا تھا، اس مقام کو لوگوں کے سامنے ہیچ کرنے کے لیے یہ اقدام کیا انہوں نے. اب آیا اس سب کا اثر دمشق میں ہوا یا نہیں ہوا؟ دمشق میں اس سارے کام کا جو یزید کے باپ کے زمانے میں ہوتا رہا، اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا اثر بہت جلد ہو گیا تھا. شامی یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے اس پروپوگنڈے کے نتیجے میں. یہ اس زمانے کا ابتدائی میڈیا تھا، چونکہ اس وقت تو الیکٹرک اور الیکٹرانکس کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے کا سادہ میڈیا یہی تھا، ممبر میڈیا تھا، اس زمانے کا دسترخوان میڈیا تھا، اس زمانے کا شعری میڈیا تھا، ادبی میڈیا تھا، یہ سارا انہوں نے. آج بہت ساری میڈیا کی شکلیں بن گئیں، آج پرنٹڈ میڈیا ہے، آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، آج آپ کے پاس بہت ساری شکلیں اس نے ترقی کر کے دھار لی ہے، لیکن اس وقت یہی میڈیا تھا، ممبر کا میڈیا تھا، دسترخوان کا میڈیا تھا، شعر کا میڈیا تھا، اور ادبی میڈیا تھا. ان سب وسائل کو اس نے استعمال کر کے شخصیت کشی کی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس معاشرے پر ان لوگوں پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ صرف ایک نمونہ سن لیجئے. ایک شخص علیہ السلام کے دمشق سے آیا, اسے کسی نے بتایا کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے. کھڑے ہو کر اس کے منہ میں جو آئی اس نے کہی, سب کچھ اس نے کہا. یعنی جو کچھ دمشق میں اس کے ذہن میں بھرا گیا تھا وہ سارا لے کر مدینے آ کر, کسی بہانے سے آیا مدینے, زیارت کے لیے آیا, حج کے لیے آیا, کس کے لیے آیا. بارگاہ مدینے سے اس کا گزر ہوا, امام مجتبی علیہ السلام کو دیکھ کر جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا. امام علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے. سید ساجدی نے فرمایا نا کہ خدا نے ہمیں چھ چیزیں دی ہیں, العلم والحلم, العلم والحلم. خدا نے علم بھی دیا اور خدا نے حلم بھی دیا. علم کے ساتھ اگر حلم نہ ہو انسان تباہ ہو جاتا ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے اور یہ خود صفات الہی میں سے ہے. یہی سید ساجدین جب بارگاہ خدا میں بیٹھ کر بارگاہ خدا میں حمد و ثنا کرتے ہیں, جس صفت پر پروردگار کی حمد کرتے ہیں وہ یہی ہے. وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ علی علمہ بعد حلمہ. ثنا ہے اس خدا کے علم پر اور اس کے علم کے بعد اس کے حلم پر, حلم پر اس کے علم پر. اور یہ مظہر صفات خدا ہیں. علم صفات الہی میں سے ہے اور یہ خاندان مظہر صفات خدا ہے. علم اوصاف الہی میں سے ہے اور یہ مظہر صفات خدا ہیں. اس کے منہ میں جو کچھ آیا اس نے کہا. سید امام مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دو افراد تھے, انہیں غیرت آئی, انہیں غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے تھا. انہوں نے روکنا چاہا, حضرت نے روک دیا, کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو یہ آیا کہاں سے ہے. یہ شام سے آیا, یہ دمشق سے آیا ہے, یہ اس علاقے سے آیا ہے کہ جہاں کا میڈیا صبح و شام ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے. اور یہ اس معاشرے سے آیا ہے جس معاشرے کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ جو سنے ذرا اس پہ سوچ بھی لے, جو سنے اس پر سوچ بھی لے. یہ سوچنے والا معاشرہ نہیں ہے, اس کی سوچ کو مفلوج کر دیا گیا ہے. اور اس نے اتنا اثر کیا. بعد میں حضرت نے اسے پوچھا کہ تو تیری باتوں سے لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے. دیکھیں کیسا علیم خاندان اور کیسا حلیم خاندان. وہ ناروا باتیں سن کر, وہ گستاخیاں سن کر نہیں کہا کہ اس کا سر قلم کر دو, کہا کہ لگتا ہے تو دمشق سے آیا ہے کیونکہ تیری باتیں شامیوں والی لگتی ہیں, تو متاثر انسان لگتا ہے, لگتا ہے کہ تیرے اوپر کام کیا گیا, تیرا ذہن بدلا گیا ہے. تو غریب ہے, تو پردیسی ہے, تیرے پاس کھانا نہیں ہے, تیری مشکلات ہیں, ہاں ہم ساری تیری ضروریات برطرف کر دیتے ہیں, ساری ضروریات برطرف کر دیتے ہیں. جب پوچھا اس نے کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, کہا میں اسی کا فرزند ہوں جس کے خلاف تو نے زبان استعمال کی ہے. وہیں پہ ایمان لے آیا, وہیں پہ ایمان لے آیا. متاثر ذہنوں کو کس طرح تبدیل کیا جائے, میڈیا زدہ ذہن کو کس طرح تبدیل کیا جائے. آج بعض سوالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میڈیا زدہ ہے, آج بعض تبصروں سے پتہ چل جاتا ہے میڈیا زدہ ہے, آج بعض اظہارات سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ میڈیا زدہ ہے. میڈیا زدہ ذہن کس طرح سے تبدیل ہوگا؟ دو صفات سے, العلم والحلم, علم سے اور حلم سے تبدیل ہو سکتا ہے. کس طرح سے ان کو بنایا گیا تھا؟ یہ دربار میں بیٹھے ہوئے سامعین اور دربار میں آئے ہوئے خطباء اور یہ درباری مجلس و محفل, اس کو کس طرح سے, یہ کون لوگ تھے؟ ان کی نفسیات کو سید ساجدین بخوبی سمجھتے تھے, ان کے اذہان کو بخوبی سمجھتے تھے, لہذا ان تخریب شدہ اذہان کی تعمیر ہو رہی تھی. کس کے ذریعے؟ علم و حلم کے ذریعے, علم و حلم کے ذریعے. یہ کون سا معاشرہ تھا؟ میں ایک نمونہ عرض کرتا ہوں. جنگ صفین میں ایک واقعہ پیش آیا, کیونکہ کوفہ اور شام کے درمیان تھی, کوفی اور شامی فوجوں کے درمیان تھی.
شامی نے ایک کوفی کی کو اس کا اونٹ پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جنگ سفین کے دوران میری اونٹنی گم ہو گئی تھی اور وہ اونٹنی اس شخص نے پکڑ لی, یا یہ چرا کر لے گیا, یہ میری اونٹنی ہے, وہ پکڑ کر لے گیا. یہ شخص کوفہ سے دمشق گیا ہوا تھا کاروبار کے سلسلے میں یا کسی بھی حوالے سے, جیسے آج گاڑی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں, پنڈی سے مثلا چلے جائیں پشاور, پشاور میں کوئی آدمی کہے کہ میری گاڑی چوری ہو گئی تھی اور وہ یہی ہے جو یہاں پر ہے. خوب اس شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے, جنگ سفین میں مجھ سے کھو گئی تھی اور یہ اس کوفی نے مجھ سے چرا لی, مثلا اس نے چھین لی یا گم ہو گئی تھی, اس نے ڈھونڈ لی اور یہ آج لے کر دمشق آیا ہے, میں اونٹنی واپس لینا چاہتا ہوں. یہ مقدمہ بڑا ان دونوں میں آپس میں تو تکار ہوئی. اس نے کہا یہ نہیں تیری نہیں ہے, اس نے کہا یہ میری ہے. بارکیف یہ معاجرہ چلا گیا دربار میں, اسی دمشق کی مسجد میں اور اسی دربار میں جہاں آج سید سعدین خطبہ دے رہے ہیں. توجہ کرنا, وہ دربار کیسا دربار تھا, اس میں رہنے والا معاشرہ کون سا تھا, وہ سوسائٹی کیسی سوسائٹی تھی, ان کے اذہان کیا بنا دیے گئے تھے, اور یزیدیت ذہنوں پر اثر کیسے کرتی ہے, آمریت اور ملوکیت کے سائے میں رہنے والے لوگوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے. سمجھیے ذرا اس نفسیات کو. یہ ماجرا وہاں چلا گیا. بعض میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص خود امیر المومنین نے روانہ کیا تھا کوئی پیغام دے کر, قاصد, یہ جو اونٹ لے کر گیا اور جس کے اونٹ پر اس نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے. بارکیف ان دونوں میں آپس میں ٹھان گئی اور فیصلے کے لیے امیر شام تک بات جا پہنچی. اس نے پھر دربار لگایا, دربار لگا کر فیصلہ سنایا. اس نے کہا کہ تم اپنی بتاؤ اونٹنی کی کیا کیا علامتیں تھیں. تم سب نے بتایا کہ اس شخص نے بتایا سب کے سامنے کہ یہ اس کی علامتیں تھیں. اس نے کہا کہ وہ ساری یہاں موجود ہیں اور یہ اٹھنی تمہاری ہے. وہاں پر فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا تو یہ کوفی شخص جو کوفہ سے گیا تھا, اس نے کہا کہ خب پہلے اس شخص سے یہ تو تم پوچھ لو کہ اس کی اونٹنی تھی یا اونٹ تھا, پہلے مؤنث ہے یا مذکر. تو انہوں نے پوچھا, ہاں بتا تیرا کیا تھا تیرا مال. اس نے کہا کہ وہ اونٹنی تھی, مؤنث تھی. تو اب اس شخص نے کوفی نے کہا کہ سب دیکھو کہ یہ تو مذکر ہے, یہ اونٹ ہے, اونٹنی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے فیصلہ دے دیا تھا, کہا کہ کون کہتا ہے یہ اونٹنی ہے, کہا خوب تو تم خود دیکھ لو, سارے کو نظر آ رہا ہے سب کو کہ یہ اونٹ ہے, اونٹنی نہیں ہے. اس نے کہا کہ دربار میں امیر شام نے اسی دربار میں سب سے کہا, چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ کہہ چکا تھا یہ اونٹنی ہے اور اس شامی کی ہے, لہذا ان درباریوں سے کہا, سب سے کہا کہ تم بتاؤ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ اونٹنی ہے, سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ اونٹنی ہے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ اونٹ ہے, یا کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دیکھ کے بتائیں گے. سب نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے. فیصلہ ہو گیا, دربار برخاست ہو گیا. امیر شام نے اس کوفی کو بلایا, کہا کہ ادھر آؤ. اب ایک بات اس کے کان میں کہی, کہا کہ علی کو جا کر میری طرف سے یہ ماجرا سنا دینا کہ میں علی کے خلاف ایسی فوج لے کر بیٹھا ہوں کہ اگر میں اونٹ کو اونٹنی کہہ دوں تو اسے تمیز نہیں ہوتی کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. میں ایک ایسی فوج لے کر بیٹھا ہوں. یہ ان لوگوں کی ذہنی حالت تھی. آیا میڈیا یہ کام نہیں کرتا؟ آیا آمریت و استبداد یہ کام نہیں کرتا کہ اونٹ کو دن دہاڑے اونٹنی کہہ دیں؟ لیکن چونکہ ادھر سے ایک عامر نے, ایک مستبد نے کہہ دیا, سارے درباریوں نے مان لیا. یہ میڈیا زیادہ ذہن ہوتا ہے, یہ میڈیا زیادہ ذہن ہوتا ہے. اگر کوئی فیصلہ ایک عامر مستبد کر دے اور پھر میڈیا کے سہارے اس کو آ کر قوم کو سنا دے تو ساری قوم یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا, تو جان لینا یہ کوفی نہیں شامی معاشرہ ہے, یہ دمشقی معاشرہ ہے. کوفی بے وفا معاشرہ تھا, کوفی بزدل معاشرہ تھا, کوفی مکار معاشرہ تھا, لیکن شامی بے شعور معاشرہ تھا. شامی وہ سوسائٹی تھی کہ جس کو جو کچھ سنا دیا جاتا زور کے ساتھ, طاقت کے ساتھ اسی پر ایمان لے آتے. جب امیر المومنین تیسرا ماجرہ سنے کوفیوں شامیوں کی ذہنیت کا کہ آیا اس پروپیگنڈے نے شام پر اثر کیا یا نہیں کیا, جب حضرت کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں, مسجد کوفہ میں جب شہادت ہوئی, یہ خبر دمشق پہنچی, خوشیاں منائی گئیں,
شادیانے بجائے گئے، جشن برپا ہوئے، لیکن لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی کہ یہ کہاں قتل ہوئے، کیونکہ وہ تو شہید نہیں مانتے تھے، کہاں قتل ہوئے. دلچسپی ہوتی ہے نا جب کوئی بھی قوم اپنا دشمن مارتا ہوا دیکھے تو دلچسپی تو ہوتی ہے نا کہ کہاں مارا، کیسے مارا، یعنی اور دل خوش کرنے کے لیے. جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں قتل ہوئے، انہیں بتایا جاتا تھا کہ مسجد کوفہ میں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ بہت اہل سنت نے لکھا ہے یہ ماجرا، کہ جب ان تک خبر پہنچی تو تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام. یہ کیوں سوال کرتے تھے؟ اس لیے کہ سال ہا سال ممبروں کے ذریعے، سال ہا سال نماز جمعہ کے اندر، سال ہا سال دسترخانوں کے اوپر، سال ہا سال مشاعروں کے اندر، سال ہا سال ادبی شعروں کے اندر، سال ہا سال اس زمانے کے ہر ذریعے کے، پیسوں کے ذریعے اور ہر وسیلے کی مدد سے یہ کردار کشی کی گئی، اور اس کردار کشی کو اس بے شعور معاشرے نے بہت جلدی مان لیا تھا، قبول کر لیا تھا. یعنی اس قدر ان کا ذہن بنایا گیا کہ معاذ اللہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی، یہ جھنجھوڑے ہیں تاریخ کے. یہاں ہلاتی ہے تاریخ آ کر بشریت کے ضمیر کو. یہ وہ زمانہ تھا جب میڈیا اپنی بہت ابتدائی شکل میں تھا، اور آج اپنی بڑی پیچیدہ شکل میں ہے. آج اپنی بڑی پیچیدہ شکل میں ہے. آج دنیا یا شامی سوسائٹی کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے، یا کوفی معاشرے کا ایک نمونہ، یا کوفیوں کی طرح ساکت و خاموش و تماشائی، یا شامیوں کی طرح، دمشقیوں کی طرح بے شعور. اور جو کچھ انہیں تلقین کر دیا جائے اس پہ آمننا و صدقنا، سوچتے نہیں، پرکھتے نہیں، اپنا فریضہ نہیں سمجھتے کہ ہم جا کر حالات کا صحیح جائزہ لے لیں، آیا حقیقت یوں ہی ہے یا نہیں. اس معاشرے میں اور اس دربار کے اندر اور اس ماحول میں سید ساجدین خطبہ دینے آئے. ان لوگوں کو خطبہ نہیں سنا رہے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی امام معصوم ہے اور اللہ کی طرف سے منسوب ہے. ایک ایسے مجمع کے سامنے اور ایک ایسی کانفرنس میں یہ خطبہ ہو رہا تھا. سال ہا سال سے جس کی یہ ذہنیت بنائی گئی تھی، تخریب کی گئی، شخصیت کشی کی گئی، حرمت شکنی کی گئی، حرمت کو پائمال کیا گیا. اب توجہ فرمائیں کہ کس طرح اس پائمال شدہ حرمت کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے شامیوں، تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہاری سادگی سے فائدہ اٹھایا گیا، تمہاری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھایا گیا، تمہاری بے شعوری سے فائدہ اٹھایا گیا. جن کے کردار کو توڑ مروڑ کر تمہارے سامنے پیش کیا گیا وہ ویسے نہیں ہے جیسے تمہیں سمجھایا گیا، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے میں ابھی تمہیں بیان کر رہا ہوں. یہ وہ ہے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. فرمایا اوتی نہ ستن وفضل نہ سب آ، چھ عطیے خدا نے ہمیں عطا کیے اور سات چیزوں میں ہمیں تم پر برتری دی گئی. وہ چھ چیزیں کون سی تھیں؟ العلم والحلم. ایک چیز جو خدا نے ہمیں دی وہ علم دیا، اور علم کے ساتھ خدا نے ہمیں حلم دیا. تم جوہلا کے نرغے میں ہو، جوہلا کے چنگل میں ہو، خاندان علم جو محبت نزول وحی ہے، جس پر اللہ نے اپنی ساری رحمتیں اور کرامتیں جس خاندان پر اتاری ہیں وہ ہم ہیں. ہمیں خدا نے علم عطا کیا، ہم سے دنیا تک علم پہنچے گا. اگر کوئی حقیقت پوچھنی ہے، اگر کسی نقطے کو سمجھنا ہے تو منبع علم کی طرف آؤ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں علم کیا ہے. ہم خاندان علم ہیں. اس خاندان کا کوئی فرد آپ کو جاہل نہیں ملے گا، کوئی نادان نہیں ملے گا. لہذا جب حضرت سیدہ نے خطبہ دیا کوفہ میں، حضرت سید ساجدین اس خطبے کو انہی الفاظ سے روکا، یا امتا، اے پھوپی جان بس کافی ہو گیا، انت عالمت غیر معلمہ،
اے پھپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی آپ وہ عالمہ ہیں کہ جن کو کسی استاد نے تعلیم نہیں دی، آپ مظہر علم خدا ہیں، آپ نے یہ علم حق سے لیا ہے، ذات حق سے لیا ہے، اور کیوں نہ لے؟ جس خاندان میں بی بی نے آنکھ کھولی تھی وہ خاندان خاندان علم الہی ہے، وہ خاندان مرکز علم الہی ہے، اس خاندان پر اللہ تعالی نے وحی علم اتاری ہے اور ان کو صفت حلم سے نوازا اور ان کے اندر بردباری خدا نے پیدا کی اور ان کے اندر وہ صفات اللہ نے ایجاد کی جو صفات خود حق کی تھیں، ان صفات کا خدا نے ان کو مظہر قرار دیا۔ یہ خدا کی صفات کے آئینے ہیں، یہ خدا کی صفات کے آئینے ہیں۔ لہذا اہل سنت عالم ابن عصیر یہ لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین کوفہ میں جب باہر نکلتے تھے تو لوگوں کی زبان پر بے ساختہ، یہ انہوں نے اپنی کتاب غالباً نہایا کے اندر، ابن عصیر کی کتاب ہے لغت کی نہایا، غریب الحدیث کی کتاب ہے، یعنی وہ حدیثیں جن کے معانی اور مراد لوگوں کو زیادہ روشن نہیں ہے، یہ گویا اس کتاب میں ہے۔ اب میرے ذہن میں حوالہ دقیق نہیں رہا کیونکہ مدت پہلے کا مطالعہ ہے، کہ ان کی کئی کتابیں ابن عصیر کی، ایک کتاب ان کی نہایا ہے۔ کہا کہ جب امیر المومنین گھر سے باہر نکلتے یا ملائے عام میں آتے اور لوگوں کی نگاہیں پڑتی، بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے یہ نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الرجل، لا الہ الا اللہ ما اعرف ھذا الرجل، رجل لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الرجل، یعنی تعجب سے یہ کہتے لا الہ الا اللہ کتنا عالم ہے یہ انسان، لا الہ الا اللہ کتنا بڑا عارف ہے یہ انسان، لا الہ الا اللہ کتنا بہادر ہے یہ انسان۔ جس انسان کے وجود سے توحید ٹپکتی ہو، جس انسان کے وجود سے یاد خدا آتی ہو، جس کو دیکھ کر توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہو، یہ وہ خاندان ہے۔ کہ تمہیں کچھ اور بتایا گیا ہے، تمہیں کچھ اور بتایا گیا ہے، توجہ رکھنا، ایسے معاشرے جو تبلیغات کی زد میں آ جائیں، جو پروپوگنڈے کی زد میں آ جائیں، جو میڈیا کی زد میں آ جائیں، ان کا حقائق تک پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے، ان کے سامنے حقائق کے پردے کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جب تک ایسے ہی ماحول میں نہ آ جائیں کہ جب تک کربلا کا واقعہ برپا نہ ہو جائے، جب تک کچھ سر سنیزوں پہ نہ آ جائیں، اور جب تک کچھ پاک بیبیاں اسیر نہ ہو جائیں، اور جب تک اس خاندان کا ایک ایسا پاک انسان آ کر دربار شام میں خطبے نہ دے، تبلیغات زدہ معاشرہ کبھی بیدار نہیں ہوتا۔ ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ آج دیکھیں کس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، کچھ دنیا کچھ اور بیان کی جاتی ہے، ادنا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں اسلام کی حرمت شکنی کی جاتی ہے۔ آج بدنام ترین نام پورے یورپ میں اور امریکہ کے اندر جا کر دیکھیں، یہ وہی نام ہے جو ملکوت اور سماوات میں محترم ترین نام ہے، سب سے زیادہ خدا کو پسندیدہ ترین نام یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر لوگوں کا منفور ترین نام بن گیا۔ وہ کون سا نام ہے؟ یہ وہ نام ہے جس کی حمد خود خدا کرتا ہے، جس کی حمد خود ذات خدا نے کی، یعنی وہ نام نامی پیغمبر اکرم کا نام گرامی، وہ نام محمد ہے۔ جس کو اس طرح سے آج دنیا میں بدنام کر کے پیش کیا گیا۔ ہوں گے آپ کے ایسے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ وہاں کے میڈیا نے کیا گل کھلائے، اور میڈیا سے سب کچھ سمجھنے والے، دین بھی میڈیا سے سمجھنے والے، مذہب بھی میڈیا سے سمجھنے والے، حق بھی میڈیا سے سمجھنے والے، مجلسے بھی میڈیا پہ سننے والے، تبصرے بھی میڈیا سے لینے والے، عالم اسلام کی صورتحال بھی میڈیا سے لینے والے، اور اپنے راہبروں کی پہچان بھی میڈیا سے لینے والے، یہ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میڈیا کیا گل کھلاتا ہے۔ سب کچھ ہم نے میڈیا سے لینا ہے۔ یہ نام سب سے زیادہ بدنام کیا گیا، حتیٰ مسلمان اس وقت، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں،
اس وقت وہ مسلمان جن کے ناموں کے ساتھ محمد آتا ہے انہوں نے اپنے نام تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں، اور بہت سو نے اپنے نام تبدیل کر دیے. اس نام پہ نوکری کے لیے کال نہیں آتی. اگر محمد نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے آپ کو کوئی کمپنی نوکری نہیں دے گی، کوئی کالج یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گا. کس طرح سے انہوں نے بدنام کیا. وہ آج سے 2 سال پہلے واشنگٹن میں یا کسی شہر میں وہ سنگل کلر جو پیدا ہوا تھا، جو فائرنگ کرتا تھا اور لوگوں کو مارتا تھا، ایک مسیحی سیاہ پوست کالا، ایک بلیک جو وہاں پر موجود ہیں کثرت سے، ایک مسیحی جس کا نام اس وقت وہاں جان ایلکس تھا، جان ایلکس نامی ایک سیاہ پوست جس نے فائرنگ کر کے بہت سارے لوگوں کو واشنگٹن میں قتل کیا تھا اور ایک دہشت اور ہراس پھیلا دیا. میڈیا نے اس قدر دہشت کا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا. آخر کار اس کو ایک گاڑی میں انہوں نے پکڑ لیا، بندوق سمیت، گن سمیت. آ کر اس کا نام پہلے دن بتایا کہ اس کا نام جان ایلکس ہے. اتفاق سے چونکہ ان دنوں وہیں تھا میں، پورا میڈیا دیکھتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، کتنے چینل ہر آدھے گھنٹے بعد یہ خبر دیتے تھے، ہر آدھے گھنٹے بعد کہ سنگل کلر پیدا ہو گیا، اس کا نام جان ایلکس ہے. کہا کہ اس کا فیملی نیم جان ایلکس محمد ہے. دوسرے دن یہ آ گیا کہ اس کا فیملی نیم جان ایلکس محمد ہے. تیسرے دن ایلکس حذف کر کے فقط جان محمد کہنے لگے اس کو، اور یہ بتاتے کہ جان محمد نے اتنے مار دیے، جان محمد اتنا خطرناک آدمی ہے، جان محمد یہ. اور چوتھے دن سے جان بھی ختم کر کے فقط محمد کے نام سے. وہ تھا بھی ایک مسیح، مسلمان بھی نہیں تھا. یہ کام وہاں ہوتا ہے. اگر کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے پاکستان میں، اگر کوئی سکرات بکرات نامی کوئی لوگ ایکسیڈنٹ کر دے اس کی خبر کچھ بھی نہیں آتی. اگر اسلم اکرم کوئی ایکسیڈنٹ کر دے اس کی کوئی خبر نہیں آتی. لیکن ڈرائیور کا نام اگر محمد ہے یہ خبر ضرور میڈیا میں آ جائے گی کہ آج محمد نے بس کے ذریعے اتنے بے گناہوں کو کچل دیا، آج بے محمد نامی ڈرائیور نے ایک بس کھڈے میں پھینک دی. یہ سب کچھ انہوں نے پیش کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نائجیریا میں وہ جو فساد کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال اور جس کو بڑا بڑھ چڑھ کر مسلمان دیکھتے ہیں میڈیا میں، فساد کا مقابلہ، عورتوں کی نمود و نمائش کا مقابلہ، ان کی اوریانیت کا مقابلہ اور ترویج فساد کے لیے، اس میں منتخب ہونے والی فاسد ترین عورت کا انٹرویو یہ آیا کہ اگر محمد اس زمانے میں ہوتا تو مجھ سے شادی کر لیتا. یہ باتیں بہت تلخ ہیں، مجھ سے بھی نہیں ہو رہی، میں کوئی آسانی سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی سہولت سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. لیکن شامی سوسائٹی کو کس طرح آگاہ کیا جائے، دمشقی ماحول کو کس طرح توڑا جائے، جس ماحول پر سال ہا سال تبلیغات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہو اور جو ذہن پختہ ہو چکے ان ذہنوں کو کس طرح سے جھنجھوڑا جائے. وہ سید ساجدین کے خطبوں سے ہی ہو سکتے ہیں. کہا کہ جس نام کو تم نے سال ہا سال بدنام کیا دمشق میں، سید ساجدین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کون شخصیت ہے. اس سے پہلے علی تم نے درباری ملاؤں کی زبانی سنا، اس سے پہلے علی تم نے ان دسترخانوں پہ لقمہ خاروں کی زبانی سنا، اس سے پہلے تم نے ان حرام خور شاعروں کی زبانی سنا، اس سے پہلے تم نے ان سیاستدانوں کی زبانی سنا، اس سے پہلے تم نے ان کیزاتن دشمنوں کی زبانی علی کو سنا، آج علی کو فرزند علی کی زبانی سنو. آج علی کو فرزند علی کی زبانی سنو. یہ چہرہ دنیا کو دکھایا، دمشق کے اندر جا کر یہ پیش کیا کہ جس تفکر سے تمہیں دور کیا گیا وہ کیا ہے، اور جس تفکر کی تمہیں تمہارے رغبت دلائی جا رہی ہے اور تمہارے رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ آسانی سے سید ساجدین دے رہے تھے، یہ باتیں آسانی سے زبان سے نکل رہی تھیں. خدا شاہد ہے سید ساجدین عمر بھر اسی لیے روتے رہے. خود فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے لیے نہیں، میں شام کے لیے روتا رہا ہوں.
جگر سید ساجدین کو شام نے بہت دکھیا کیا. کیا کچھ ہوا شام میں بہت کم تاریخ میں لکھا گیا ہے، چونکہ کوئی ایسا مورخ تو ساتھ تھا نہیں جو لہجے لہجے کو قلم بند کرتا. لوگوں نے اپنے تخیل سے بہت مصائب بنائی ہیں، لیکن جتنے مصائب خیالی بنائے گئے ہیں خدا شاہد ہے یہ ان حقیقی مصائب کا عشر عشیر بھی نہیں بنتے جو اہل بیت پہ ڈائے گئے ہیں. صرف اسی سے اندازہ لگا لو کہ سید ساجدین مدینہ میں جب بھی باہر نکلتے، شہر میں آتے، کوئی ایسا منظر نظر آ جاتا جس سے کربلا کی یاد آتی، سید کے آنسو جاری ہو جاتے. ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک شخص قصاب ایک حیوان کو لے کر ذبح کرنا چاہتا ہے. اس نے لٹایا زمین پر، چوری اٹھا کے اس کا گلا کاٹنا چاہتا ہے. سید ساجدین نے جا کے روک لیا، کہا رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. رک کر پوچھتا ہے، مولا کیا حکم ہے، کیوں روک دیا؟ یہ تو میرا روز کا کام ہے، کیوں روک دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے یا نہیں، پانی پلایا یا نہیں. حیوان کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہتا ہے، مولا ٹھیک ہے گناہکار مسلمان ہوں، اتنا نہیں جانتا، اتنا نہیں سمجھتا، لیکن مسلمان ہوں، اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دینا. مولا یہ کام کیا ہے میں نے، اس حیوان کو لٹانے سے پہلے میں نے پانی پلایا ہے اور پانی پلا کر لٹایا ہے. جب یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ سید ساجدین کے آنسو جاری ہوئے، کربلا کی طرف رخ کر کے کیا کہا، کہا کہ مسلمانوں کو اتنا تو علم ہے کہ ایک حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیے جائیں، اتنا تو علم ہے. درود ہو میرا اس تشنا دہن پر، اس تشنا لب پر جس کو پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا، جس کو پسے گردن خنجر سے ذبح کر دیا گیا. درود ہو میرا اس شہید پر جسے تشنا دہن شہید کر دیا گیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ مدینہ میں ہی سید ساجدین علیہ السلام جب باہر نکلے، دیکھا ایک شخص لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں غریب الوطن ہوں، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میری کچھ مدد کر دو. سید ساجدین فرماتے ہیں تو غریب ہے؟ کہنے لگا ہاں میں غریب ہوں. کہا اچھا تو یہ بتا، اگر تو اس شہر میں مریض ہو جائے تو اس شہر کے لوگ تجھے علاج کی سہولت دیں گے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا مسلمانوں کے شہر میں آیا ہوں، اگر مجھے یقین ہے اگر مریض ہو گیا تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا کہ جو میرا علاج کروا دے. کہا اچھا تو یہ بتا کہ اگر تجھے یہاں موت آ جائے کوئی ہے ایسا جو تجھے غسل دے؟ کہنے لگا مولا مسلمانوں کا شہر ہے. اتنا تو کرتے ہی ہوں گے کہ ایک غریب پردیسی ان کے شہر میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو غسل تو دے دیں گے. کہا اچھا تو پردیسی ہے، یہ بتا کہ اس شہر میں اگر تو مر جائے تجھے کوئی کفن دے گا یا نہیں دے گا؟ کہنے لگا ضرور دیں گے، میں مطمئن ہوں مسلمانوں کی آبادی میں آیا ہوں، مجھے ضرور کفن دیں گے. کہا پھر تجھے دفن بھی کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہا مجھے ضرور دفن بھی کریں گے، میرا جنازہ بھی پڑھیں گے. تو ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کر کے کیا کہا کہ درود ہو اس تشنا دہن پر کہ جس کو قتل کر دیا، جس کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد کسی نے کفن بھی نہیں دیا، جس کو ریت کا کفن پہنا ہوا تھا. رسول اللہ کے روزے پہ جا کر جب سید ساجدین نے وہ مرثیہ پڑھا تو یہی کہا کہ جب میں کربلا سے کوفہ جا رہا تھا تو آپ کے نواسے کو فقط ریت کا کفن پڑا ہوا تھا، فقط خاک کا کفن پڑا ہوا تھا. اس خاک کے کفن والے پر اور ریت کے کفن والے پر درود ہو میرا. اور کہا کہ تو پھر اپنے آپ کو پردیسی کیوں سمجھتا ہے؟ تو پردیسی نہیں ہے، پردیسی تو وہ مظلوم ہے جو کربلا میں تنہا مارا گیا، جو وتر الموتور ہے جس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا، جو پکارتا رہا حال میں ناصر ینصرنا لیکن کوئی بھی نہیں آیا، اس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا، پھر تو اپنے آپ کو پردیسی کیوں کہتا ہے؟ پھر تو اپنے آپ کو تنہا کیوں کہتا ہے؟ پھر تو اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ لیکن مولا خود فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا نہیں، مجھے شام رلاتی ہے، مجھے شام بہت رلاتی ہے۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ شام میں بہت کچھ ہوا۔ ایک دن اس ویرانہ شام میں، خرابہ شام میں، سید ساجدین یتیمہ حسین کے پاس آتے ہیں۔ وہ چھوٹی بی بی جو ہر وقت روتی رہتی ہے، وہ بابا بابا کرتی رہتی ہے، آ کر قریب بیٹھ کر آ کر یتیمہ حسین کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بی بی اپنے بھیا کے منہ دیکھتی ہے، منہ دیکھ کر کیا کہتی ہے کہ بھیا مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ پرندے روز کدھر آتے جاتے ہیں؟ یہ پرندے روز صبح میں دیکھتی ہوں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، شام کو کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، بھیا مجھے یہ بتاؤ یہ پرندے کہاں آتے جاتے ہیں؟ ایک دفعہ سید ساجدین کے آنسو جاری ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیر کے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بہنا پرندوں کو نہ دیکھا کرو، ان پرندوں پہ نگاہیں نہ کیا کرو، میری بہن پرندوں کو نہ دیکھا کرو۔ کہتی ہے بھیا مجھے یہ بتا دو نا یہ پرندے کہاں آتے جاتے ہیں؟ کہا سکینہ یہ پرندے رات اپنے گھونسلوں میں گزار کر صبح جاتے ہیں کھیتوں میں دانا چگنے کے لیے، اور جب شام ہوتی ہے تو لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کہتی ہے بھیا ہم بھی ایک دن ایسا ہوگا کہ جب اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے جائیں گے، ایک دن ایسا ہوگا اس ویرانے سے باہر چلے جائیں گے۔ سید ساجدین کا رونا، بہن سے منہ الگ کر لیا، منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا، اور یہ دل میں سوچنا شروع کر دیا، اے شکینہ شاید کوئی لوٹ کر چلے جائے، لیکن تیرا معلوم نہیں تو لوٹ کر چلی جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اور پھر ایک دن وہ آ گیا کہ جب رات کو جا کر پھوپھی سید ساجدین کو کہتی ہے کہ سجاد اگر بہن کو زندہ چاہتے ہو تو ان لائنوں سے کہو جلدی حسین کا سر لے آئے، جلدی حسین کا سر لے آئے۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہو گیا؟ کہا سکینہ خواب میں تھی کہ خواب میں بابا کو دیکھا، کہ جب بابا کو خواب میں دیکھا تو بابا بابا کرتی ہوئی جاگ پڑی، بچی کی زبان پہ بابا بابا ہو رہا ہے، بس بابا کے علاوہ کوئی نام نہیں لیتی، سجاد جلدی بابا کا سر لے آؤ۔ سید ساجد سے کہا کہ میری بہن اپنے بابا سے بڑی مایوس تھی کہ سینے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی تھی، آج بابا کے بغیر سو گئی، جب بابا کے بغیر سوئی تو بابا کو خواب میں دیکھ کر اب بابا بابا کہہ رہی ہے، خدا را بچی کو بابا کا سر دکھا دو۔ بابا کا سر آ جاتا ہے، تشت میں رکھ کر رومال اوپر ڈال کر سینا کے سامنے لے آتے ہیں۔ بپی بچی رو رہی ہے، فقط بابا بابا کہہ رہی ہے، کسی اور کی آواز سنتی نہیں ہے۔ کہ ایک دفعہ جناب سیدہ نے وہ تشت آگے کر دیا، وہ رومال کو ہٹانا تھا کہ سکینہ نے تو اپنا بابا کا سر اپنی گود میں لے لیا، بابا کی داڑھی میں ہاتھ لگا کر ایک دفعہ زور سے چیخ مار کے بابا کہا، پھر اس کے بعد کسی نے بچی کی زبان سے بابا نہیں سنا، بس آخری بابا کا لفظ کہنا تھا، سکینہ کی پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے یتیمہ حسین ویرانہ شام میں مر گئی، ویرانہ شام میں مر گئی۔ اب سید ساجدین جب شام سے واپس کربلا پہنچتے ہیں، سید ساجدین جب واپس کربلا پہنچتے ہیں، بابا